بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ شان نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان مخلوقات کو ہی جب اللہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تباہی کے لیے اور جب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو حیات بخشنے کے لیے. پانی اللہ کی مخلوق ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کائنات کی زندگی برقرار رکھنے کا ذریعہ بناتے ہیں. قرآن میں یہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور میں پانی ہی کی بدولت ہر چیز کو زندگی دیتا ہوں. جہاں جہاں پانی ہے وہاں حیات ہے, اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. انسان نہیں, کیڑے مکوڑے نہیں, جانور نہیں, کچھ نہیں رہ سکتا. ہوا اللہ کی مخلوق ہے, ہوا کے بغیر انسان زندہ رہ نہیں سکتا, بلکہ جانور بھی رہ نہیں سکتے ہیں. لیکن اسی ہوا کو کبھی اللہ تعالیٰ شان استعمال کرتے ہیں تو طوفان بناتے ہیں اور تباہی آ جاتی. یعنی جتنی مخلوقات خدا کی ہیں یہ ساری مخلوقات ذریعے حیات بھی ہیں اور ذریعے تباہی بھی. میں ایک نقطہ سمجھانے والا ہوں, اس لیے میں نے یہ تمہید عرض کی. کبھی کسی قوم کو تباہ کیا جاتا ہے پانی سے, کبھی کسی قوم کو تباہ کیا جاتا ہے ہواؤں سے, کبھی کسی قوم کو تباہ کیا جاتا ہے زمین سے, کبھی کسی قوم کو تباہ کیا جاتا ہے دھوپ سے, کبھی کسی قوم کو تباہ کیا جاتا ہے کسی اور چیز سے. طوفان سے تباہ کیا گیا, ماہرین ارضیات اٹھیں گے کے ساتھ نہیں, وہ تو اس وجہ سے تباہ ہو گیا, پانی زیادہ آ گیا. زلزلے سے تباہ کر دیا گیا, ماہرین ارضیات اٹھیں گے کہ نہیں صاحب, زمین کے اندر گیسیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ گیسیں بعد میں جب پھٹنے لگتی ہیں تو جگہ جب نہیں ملتی تو زمین کو ہلا دیتے ہیں, اسی کا نام زلزلہ ہے. اس وقت بہت سارے مسلمان سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ صاحب حدیث میں تو یہ ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں, اور ماہرین ارضیات یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر ایک گیس ہے, وہ گیس باہر نکلنا چاہتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو آدمی کو اس پر شک پڑنے لگتا ہے, پتا نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. ماہرین کی رائے بڑی مضبوط ہے. چنانچہ اس وقت بھی بے شمار مسلمانوں کا حال یہی ہے, خاص طور پر وہ مسلمان جو نئے تعلیمی اداروں سے پڑھ کر کے نکلے ہیں اور جن کی ایمانی حالت کمزور ہے, وہ فوراً شک میں پڑ جاتے ہیں, کہنے کہ صاحب حدیث گناہوں کی وجہ سے کہاں, کچھ نہیں ہوتا گناہوں کی وجہ سے, وہ تو زمین میں گیس ہے, وہ گیس باہر نکلنا چاہتی ہے. دیکھیے مرکز جو ہے زلزلے کا مرکز ظفر آباد بنا ہے, کیونکہ ماہرین نے بتا دیا گیس وہاں جمع ہو گئی ہے. آگے کہیں اور زلزلہ آ جائے گا, وہاں بھی ماہرین تحقیقات کریں گے اور پتہ چل جائے گا کہ صاحب گیس کہاں جمع ہو گئی ہے. تو یہ گیس ویس جمع ہو جاتی ہے زمین کے اندر, اور حرارتیں اور توانائیاں جمع ہو جاتی ہیں, وہی توانائی پڑتی ہے اور زمین کو ہلا دیتی ہے. تو بس بزرگوں اور دوستو, دنیا میں انسان جب گناہ کرتے ہیں تو بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ شان اس کو گوارا کر لیتے ہیں. حدیث میں بھی ہے, حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ صبر اللہ کرتا ہے, سب سے زیادہ صبر اللہ کرتا ہے. حدیث میں ہے یہ. کس چیز پر صبر کرتا ہے؟ انسان اس کے حرام کردہ چیز کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اللہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے, دیکھ رہا ہوں میں مگر کچھ نہیں کروں. اور سب سے زیادہ جلال جو اللہ تعالیٰ شانوں کا آتا ہے وہ بدکاری پر آتا ہے, فحشکاری پر آتا ہے, ننگے پن پر آتا ہے. اور جب قوم کی قوم, نسل کی نسل ننگے سے ننگی ہونا چاہتی ہے, دیکھ لیجئے کوکو کولا بیچنے والا بھی بڑا لمبا چوڑا فوٹو ننگی عورت کا لٹکائے ہوئے ہیں, کرکرے بیچنے والا بھی لمبا ننگی عورت کا فوٹو لٹکائے ہوئے ہیں, کپڑے بیچنے والا بھی ننگی عورت کو باہر رکھے ہوئے ہیں. جب کھلم کھلا اس طرح سے ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں مجھے غیرت آتی ہے مگر برداشت کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں مگر میں برداشت کر رہا ہوں. یہ ہے وہ, حضور نے فرمایا اللہ صبور ہے, بہت برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب انسان نہیں سنبھلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شانو غضب میں آ جاتے ہیں, پھر تھوڑا سا تھپڑ لگاتے ہیں, چھوٹا سا, چھوٹے سے تھپڑ سے اگر سنبھل گئے تو ٹھیک, اور اگر تو پھر بڑا والا تھپڑ. قرآن میں بھی ہے وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, ضرور چکھاؤں گا میں تم کو چھوٹا والا عذاب, بڑے عذاب سے پہلے پہلے, دون العذاب الاکبر, بڑے والے عذاب سے پہلے پہلے. ٹھیک, تو انسانوں نے گناہ کیے, اللہ نے عرصے تک برداشت کیا, پھر اللہ کا جلال غضب میں آ گیا, اللہ کا غضب پورا غصہ آ گیا, وہ عروج پر آ گیا. اس کے بعد وہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے ان کو مجھے تباہ کرنا ہے. تو تباہ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اسی مخلوق میں سے کسی کو استعمال کریں گے جو مجھ سے مخلوق بنا رکھی ہے. یہ ہے ضابطہ خدا کا. کبھی دھوپ کو, کبھی انسانوں کو, کبھی ہواؤں کو, کبھی پانی کو, کبھی وہی گیس کی توانائی جس کو ایک طرف سے ماہرین ارضیات کہتے ہیں, اس توانائی کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ زمین سے چیزیں اگیں گی نہیں. تو توانائی کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو اسی توانائی کو تو استعمال کریں گے تباہ کرنے کے لیے. اب استعمال جب کریں گے تو کیا کریں گے؟ بارش روک دیں گے. دھوپ زیادہ ہو گئی, بارش زیادہ نازل ہونے لگی, ہوائیں تیز چلنے لگ گئی, وقت پر بارش نہیں ہوئی, برف چاہیے ہمیں, ہاں ہاں چاہیے, لیکن میں اس وقت برف بتاؤں گی جب تمہاری تباہی بن جائے گی. تو یہی برف جو حیات بخش تھی اسی برف کو بناتے ہیں تباہی کا ذریعہ. اسی طرح سے وہ گیس اور توانائی جو زمین کے اندر ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو زلزلے کی حالت میں پھٹ گیا. اب زلزلے کی حالت میں پھٹ گیا تو ماہرین ارضیات کو پتا چلا تھا وہ ہے گیس, لیکن یہ گیس جمع کیوں ہو رہا ہے؟ تو گیس جمع ہوگا خدا کے فیصلے سے, لیکن خدا کا فیصلہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے فیصلہ ہو رہا ہے خدا کا کیونکہ انسانوں کا گناہ ہوئے. تو گناہ ہوئے, بس اس کو میں مثال میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. گاؤں کے ایک آدمی شہر میں آیا, اس نے کہا یہ تو عجیب غریب لائٹ, یہ جلدی کہاں سے ہے؟ اس نے کہا وہ سوئچ ہے. تو سوئچ دبا کر کے دیکھا, اس وقت اس نے کہا اچھا یہ اس سوئچ کا سارا کمال ہے. جو زیادہ زیادہ واقف تھا اس نے کہا نہیں یہ سوئچ کا کمال نہیں, اس سوئچ کا اوپر وہاں ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے, یہ اس کا ہے. اس نے ٹرانسفارمر سے آگے صاف پڑے گا اور ٹرانسفارمر ہے, یہ اس کا کمال ہے. اس سے آگے جاننے والا کہتا نہیں اس کا بھی نہیں, جو انجینئر ہے وہ کہتا وہ تو گرڈ اسٹیشن کا کمال ہے, اور جو گرڈ اسٹیشن والا ہے وہ کہتا نہیں اس کا بھی نہیں, یہ تو پاور ہاؤس کا کمال ہے. اور جو پاور ہاؤس میں کام کرنے والا انجینئر وہ کہتا وہ اس کا بھی کہا وہ تو پیچھے سے پانی آ رہا ہے اور پانی نے مشین کو گھمایا اور اس کی وجہ سے وہ بجلی پیدا ہو رہی ہے, تو پانی کا کمال ہے. اب ہم اس آدمی کو کہتے ہیں گاؤں والے کو یہ جو بجلی تمہیں نظر آ رہی ہے اسی پانی کا کمال ہے جو تیرے گاؤں میں چل رہا ہے. اس نے کہا یار میری سمجھ میں آتا نہیں, مجھے تو اس سے نظر آتا ہے, مجھے تو اس سے نظر آ رہا ہے یہ چل رہا ہے بس, آگے تو پانی سے مجھے کہیں نظر نہیں آتا. انجینئر کہہ رہا ہے نہیں یہ سارا اسی پانی کا جو تمہارے گاؤں کے پاس سے وہ نالا بہ رہا ہے, یہ اسی پانی کا ہے. اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے, اس سوئچ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بس ٹھیک, ماہرین ارضیات یہ سوئچ والے ہیں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دکھا رہا ہے. غلط فہمی دور ہو گئی, سمجھ میں آ گیا وہ صورت حال کیا ہے. یعنی گویا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے کی ابتدائی حالت کو دکھا دیتے ہیں, یہ چلا کہاں سے ہے معاملہ. اور انسانوں کو اپنے علم کی بنیاد پر جو نظر آتا ہے وہ سامنے والا, ایک پردہ ہٹ جاتا ہے پیچھے سے یہ نظر آتا ہے. پرانے زمانے میں انسان کیا کہتے تھے, بارش کہاں سے؟ کہا اللہ بھیجتا ہے. محکمہ موسمیات والے کا بس اللہ, وہ تو زمین سے درختوں سے سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور وہ بات فضا کے اندر آ جاتی ہے, اور فضا میں آنے کے بعد پھر وہ پانی بن کر کے واپس زمین پر آتی ہے اور ہم اپنے گھروں میں بھی اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں. کیا تجربہ کرتے ہیں؟ اب دیگچی میں پانی ہے, نیچے سے ہم نے آگ لگائی اور وہ جب پانی گرم ہونے لگا تو بھاپ کی شکل میں ڈھکن پر آ گیا اور ڈھکن پر قطرے بن کر کے واپس آ گیا. تو چھوٹے پیمانے کی بارش تو ہم بھی اتارتے ہیں, بس یہی والی بارش ہے جو اللہ تعالیٰ جو آسمان میں اترتی ہے. تو کہاں اللہ تعالیٰ بارش اتارتا ہے؟ یہ پرانے یہ ہے تصور. تو سارے جان کو کتنا پتا چلا کہ محکمہ واسطے کو ایک پردہ ہٹ گیا کہ صاحب یہ بارش آتی کیسے ہے. لیکن اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا ہے, بہت اچھا صاحب یہ بادلوں سے پانی زمین پر آ گیا, بادل بارش کی شکل میں بدل گئے. یہ بادل کہاں سے بنے؟ کیسا سمندر سے. سمندر کیوں؟ سمندر پانی, سمندر کا پانی بھاپ کیسے بن گیا؟ کہ سورج کی گرمی سے. اور سورج میں گرمی کہاں سے آئی؟ اور پھر اٹک گئے جی بہت, یہاں سے آگے کچھ پتا نہیں. جی سورج جو ہے وہ دھاگتا ہوا گولا ہے, بہت اچھا. یہ دھاگتا ہوا گولا بجھتا کیوں نہیں ہے؟ اور کب سے ہے یہ؟ کہ جی جب سے کائنات ہے. بہت اچھا, ہم تو نہیں بتائیں گے کائنات کب سے, آپ ہی بتائیے کائنات کب سے ہے. 50 خرب سال پہلے بگ بینگ تھیوری کے مطابق 50 خرب سال پہلے دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی. اس وقت سورج جو ہے وہ دھاگتا ہوا گولا ہے, اس کی حرارت کم نہیں ہو رہی ہے. بہت, یہ حرارت کم کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دنیا کا کتنا ہی حرارت والا شعلہ کیوں نہ ہو, آگے چل کر کے اس کی حرارت تو کم ہوتی ہے, تو اس کی حرارت کم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے کم, ہمیں معلوم ہے کچھ. غرض یہ کہ آخر میں کہیں نہ کہیں اللہ کا فیصلہ پیچھے کام ہے. ہر معاملے میں اخیر میں اللہ کا فیصلہ کا. انسان کیسے پیدا ہوتا ہے کہ سب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے گور ماں کے پیٹ سے, اور ماں کے پیٹ میں کہاں سے آتا ہے کہ باپ کا نسخہ پہنچا, تو باپ کا نسخہ کہاں سے آیا کہ باپ کے اندر پیدا ہو. تو پیدا کیسے ہوا یہ, کہیں نہ کہیں آپ کو سوائے اللہ کا کوئی حل نہیں نکلے گا. پرانے بچوں کو پرانے زمانے میں چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے سوال کیا جاتا تھا, وہ سوال ہے چھوٹے بچوں کا, لیکن ہم سب بچوں سے بھی نچلے درجے کے ہیں اپنے فہم کے اعتبار سے نبیوں کے مقابلے میں. کیا ہے سورج صاحب یہ بتائیے صاحب, مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا؟ دنیا کا کوئی انسان فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر مرغی پہلے پیدا ہوئی ہے تو مگر مرغی تو انڈے سے نکلتی ہے, اگر آپ کہیں گے انڈا پہلے پیدا ہوا مگر انڈا تو مرغی سے نکلتا ہے, تو اس کا ایک ہی جواب ہے, وہ کیا؟ آپ اللہ کو مان لیں پہلے. اس وقت اللہ نے اپنی طاقت سے مرغی بنائی بغیر انڈے کے, جیسے ہوا کو بنایا بغیر ماں باپ کے, جیسے آدم کو بنایا بغیر ماں باپ کے, ویسے اللہ نے مرغی بنائی بغیر انڈے کے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس کے لیے قانون لگا دیا کہ تم سے انڈے نکلیں گے, انڈے سے مرغیاں نکلیں گی. یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی جواب دنیا کی کوئی بھی قوم لا دے, کسی پاس کوئی جواب نہیں. اللہ کو مانے بغیر کوئی حل نہیں نکلے گا. ٹھیک اسی طرح سے کائنات میں جو واقعات بزرگ پذیر آتے ہیں, اس وقت ایک ماہرین کی ٹیم آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کچھ نہیں ہے, نہ گناہ کچھ ہے, اصل تو یوں ہے. اس وقت مسلمان بہت سارے جو ہیں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں, کل کے صاحب کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں, گناہوں کی وجہ سے کہاں, وہ تو گیس توانائی ایک جگہ جمع ہو گئی, مرکز اس کا فلاں شہر بن گیا, وہیں پھٹ گیا, اس کی وجہ سے باقی جگہوں پر بھی زلزلے کے اثرات پائے گئے. بالکل ایسا ہوگا. تو ماہرین کو پتہ چلتا ہے بس اتنا کتنا کہ ماں کے پیٹ میں رحم ماں کے پیٹ میں بچہ پہنچ گیا. کل کے صاحب ماں کے پیٹ میں بچہ لڑکا ہے یا لڑکی کسی کو پتا نہیں, مگر الٹرا ساؤنڈ تو بتاتا ہے. تو بہت سارے بسا پریشان, الٹرا ساؤنڈ تو بتا رہا ہے صاحب لڑکا ہے یا لڑکی, اب کیا ہوگا؟ یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, کوئی پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ نے کیا بتایا کہ صاحب لڑکا ہے یا لڑکی. ٹھیک, کب بتایا؟ جب یہ لڑکا یا لڑکی کا شیپ بن گیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اس نطفے کے نتیجے میں آگے لڑکا بنے گا یا لڑکی, یہ کسی کو پتا نہیں. تو کرال کو جانتے ہوں گے, کرال تو کرال بناتا ہے, اس نے لائی مٹی, پہلے گھومتا رہا زمین میں کہاں والی مٹی لاؤں گا, اس کے بعد ایک جگہ کی مٹی اس کو نظر آ گئی, وہ مٹی لائی اس نے, اس کو پیسا, اور پیسنے کے بعد اس کا گارا بنایا, اور گارا بنانے کے بعد کہتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے اس گارے میں سے کیا نکلے گا, کسی کو نہیں معلوم اس گارے میں سے کیا نکلے گا. تو ٹھیک تو کہہ رہا ہے وہ, اب ہم الٹرا ساؤنڈ لگائے تب بھی ہم کو پتا نہیں چلے گا اس گارے میں سے کیا نکلے گا, اور کچھ بھی لگایا تب بھی نہیں پتا چلے گا. اس کے بعد وہ گارا اس نے رکھا اس چکلے پر, کہہ رہا کسی کو نہیں معلوم اس میں سے کیا نکلے گا, بالکل صحیح ہے. اس کے بعد پھر جب وہ گھومنے لگ گیا اب بھی کہہ رہا کسی کو نہیں پتا اس میں سے کیا نکلے گا, اور اس کے بعد پھر جب اس نے برتن بنا دیا اور برتن بنانے کے بعد کہتا ہے باہر کے انسانوں کو نہیں معلوم اندر کیا بنا ہوا, کہ صحیح ہے باہر کے انسانوں کو کیا معلوم ہے, اگر کسی نے کھڑک میں سے دیکھ لیا اندر کیا بنا ہوا ہے تو وہ بھی بتا دے گا صاحب اندر بنا ہوا کیا, لیکن جب وہ بن چکا ہوگا تبھی تو بتائے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شاہ قرآن یا حدیث میں کسی واقعے کا سبب اول بیان کیا جاتا, پہلا سبب. مثلا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مسلمان ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے, ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو تجارت کی برکتیں ختم ہو جائیں گی, تجارت کر کر کے آدمی کو ضروریات پوری ہوں گی. یا مثلا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بدکاری عام ہو جائے گی تو قتل و غارت گری زیادہ ہوگی. اب بدکاری عام ہونے سے قتل و غارت گری کیسے زیادہ ہو جائے گی, اس کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ بظاہر سمجھ میں آتا نہیں ہے. یا مثلا حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم غسل خانے میں پیشاب کرنے لگو گے تو تمہارا حافظہ کمزور ہو جائے گا. تو غسل خانے میں پیشاب کرنے سے حافظہ کیسے کمزور ہو جائے گا؟ بھائی عام مت وسواس, عام وسوسے میں ہو جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے نا, کیا کہنے لگا صاحب ہم کو خیالات بڑے عجیب برے خیالات آتے ہیں, پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں. یہ خیالات آتے ہیں, میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا کوئی برا خیال نہیں آتا تھا, اب جب سے میں نے نماز پڑھنی شروع کیا تب سے مجھے برے خیال آنے لگے. کیا برا خیال آتا ہے؟ کبھی حضور کے بارے میں برا خیال آتا ہے, پتہ نہیں پھر بھی پھر بھی ہے, کبھی قرآن کے بارے میں خیال آتا ہے, پتہ نہیں یہ کتاب خدا کی ہے بھی نہیں, اب زبان سے ظاہر کرنا بھی مشکل. یہ کبھی آتا ہے, اور بلکہ یوں کہیے ہر مسلمان پر ایک وقت ایسا گزرے گا, خاص طور پر نوجوانوں کو, وہ نوجوان جو پہلے بگڑا ہوا تھا اس کے بعد پھر وہاں سے سنبھل گیا, نمازیں شروع کر دی, ارادہ کر لیا میں اپنی اب کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھوں گا, اور جو ہی اسٹارٹ کرے گا تو اس وقت اٹیک ہو جائے گا, کیا برے خیالات کا حملہ ہو جائے گا, خدا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبیوں کے ذات کے بارے میں وغیرہ. حتیٰ کہ ایک شخص نے مجھے یوں کہا کہ مجھے آج صبح سے مسلسل یہ خیال آ رہا ہے، مسلسل یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر میرا نکاح فلاں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا. یہ فلاں جو ہے جو حضور کے زمانے کی ایک مقدس ترین عورت رہی ہے، یہ اٹے کا رہے گا. تو یہ حملے ہوتے، اس کے آگے آگے کچھ دنوں کے بعد یہ حملے اتر جائیں گے. اس بیچ میں سوال یہ ہے، آپ مطمئن ہیں کہ یہ مجھے برے خیالات آ رہے ہیں؟ کہہ رہا نہیں، میں چاہتا ہوں یہ برے خیال نہیں آنا چاہیے. بس ٹھیک ہے، یہ چاہنا کیوں ہے؟ کیونکہ میرے اندر ایمان ہے. ایمان کی وجہ سے میں چاہتا ہوں یہ برے خیال مجھے نہیں آنا چاہیے. اگر ایمان نہ ہوتا تو میں چاہتا آنا چاہیے، اور سوچتا میں اس کو، اور زیادہ مدد اٹھاتا، اور سوچنے لگتا، غور کرتا، اور ساتھ میں کہتا دیکھا فلسفہ یہ بھی ہے، لاجک اسی میں ہے، جو میرے دل میں خیال آ رہا ہے اس کا مطابق کر دے. غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کسی بھی واقعے کی ابتدائی حالت کو بتا دیتا ہے، اور وہاں سے وہ چلتا ہے، چلتے چلتا پھر سورۃ آلیا، فیصلہ اللہ کے ہاں سے چلا. ٹھیک، فیصلہ اللہ کے ہاں سے چلا. اس کے بعد پھر لڑکے والوں کے دل میں خیال آیا، لڑکے والوں کے دل میں خیال آیا ہم فلاں جگہ رشتہ مانگنے جائیں گے. چونکہ اللہ کے ہاں سے فیصلہ چلا تھا، لڑکے والوں کے دل میں بھی خیال آیا یا ابھی نہیں آیا، پہنچ گئے رشتہ ہونے، بہرحال آخر میں تیار ہو گئے، مطمئن ہو گئے، بات چیت چلی، یہاں تک رشتہ ہو گیا. رشتہ ہونے بعد اب نسل پیدا ہوئی، اب نسل پیدا ہوئی تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے بچہ کیسے ٹھہر گیا؟ کہا دو میاں بیوی، دونوں کا آپس میں ملاپ ہوا، باپ کے جسم سے نطفہ نکلا، عورت کے رحم میں پہنچا، بچہ ٹھہر گیا. حضور آ کر کہتے ہیں یہ تو وہاں سے فیصلہ چلا، پہلے ان کے دل میں یہ خیال آیا، پھر ان کے دل میں خیال ڈالا گیا، پھر رکاوٹیں دور کی گئی، پھر آپس میں ملاقاتیں ہوئیں، پھر بیچ میں منزل مارس بھی ہو گئی، کہ تیسرا کوئی اور ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے آخر میں یہ نتیجہ تم کو سامنے نظر آ رہا ہے. تو تم کو صرف ایک ہی پردہ ہٹ گیا، بس اتنا ہی تمہارے علم کی ہے، بس انسانوں کا علم اتنا ہی ہے. لہٰذا یہ جو اخباروں میں آتا رہتا ہے محکمہ ارضیات کا کہنا یہ ہے کہ وہ زلزلہ اس لیے آیا ہے، تو بہت سارے مسلمان سوچنے لگتے ہیں جی ہم نے تو سنا حدیث میں زلزلے آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، مگر یہاں تو محکمہ ارضیات کچھ اور بتا رہا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے نہیں. تو یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، محکمہ ارضیات جو ہے وہ صرف ایک پردہ ہٹا کر کے کہتا ہے وجہ یہ ہے، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ابتدائی حالت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ جب کوئی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابیاں اپنائے گی، وہاں کے لڑکے نامرد ہو جائیں گے. آپ تعجب کر جائیں گے، بہت تعجب کر جائیں گے. یہ جو بسیں آتی ہیں نا، آتی ہیں نا بسیں باہر سے، ایک ایسا شخص بھی یہاں آیا ہے جو ہوموسیکسولیٹی کی تنظیم چلانے والا مسلمان ہے. یہ تو یورپ کا مسئلہ نہیں، یورپ والوں نے تو قانون بنا دیا کہ صاحب مردوں کے نکاح مردوں سے، عورتوں کے نکاح عورتوں سے، اور قانونی طور پر اس کو جواز دے دیا گیا. یہاں ایک آدمی آیا یہ مہم چلانے کے لیے، اور مسلمان رہتا ہے وہ برطانیہ میں، وہاں سے آیا ہے تنظیم بنا کر کے اور بس میں یہاں پہنچا ہے. لیکن یہاں آنے جائے خدا کے بھائی تو فوراً واپس جاؤ، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہے. جب مسلمان کی ایسی خرابیاں ہونے لگتی ہیں تو پھر تو خدا کا غضب جلال میں آئے گا. یہاں پہنچا وہ، اس نے شروع بھی کی تھی محنت، اپنی محنت. یہ کیا بات ہے، آج کے زمانے میں جتنے زیادہ لڑکے نامرد ہیں پچھلے زمانے میں کبھی نہیں تھے. کھانا پینا آج کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا، پرانے زمانے میں تحصیلی بھی ہوتی تھی، گھروں میں کھانا پینے بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود آج کے زمانے کے اخباروں میں سب زیادہ کیا چیز چھپتی ہے کہ جو نامرد ہو گئے تو ہم سے دوائی لے لو. تو حکیموں کی بھی، ڈاکٹروں کی بھی، کوئی سڑک چھاپ ڈاکٹر ہے، کوئی نقلی دوائیاں بیچ رہا ہے، کوئی شاہی نسخے بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے، یہ سب کیا مصیبت ہے؟ یہ مصیبت یہی ہے کہ خیالات گندے، نظریں خراب، ماحول بگڑا ہوا، عورتیں ننگی ہر طرح سے، ماچس کی ڈبیا لائیں گے تو اس پہ بھی ننگی عورت آئے گی. ان لوگوں نے نام رکھا اس کا ترقی اور ترقی، ٹی وی دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ ننگاپن، چیزیں خریدیں گے اس میں بھی ننگاپن، ریڈیو سنیں گے اس میں بھی گانے ہوں گے وہ بھی فحش، اور اس آوازیں ہوں گی وہ بھی فوج. چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کی بس جیسے منزل جو ہے وہ جنس ہے، اس کے علاوہ بس صرف سیکس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو نتیجے میں مرد نہ مرد ہو گئے. آج کے زمانے کی زندگی گزارنا ایسا جیسے کہ سخت ترین جھاڑیوں میں زندگی گزارنا، اسے اپنے کپڑے بجا بجا کر کے. تو اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت، اپنے دماغ کی حفاظت، دماغ میں گھسائیں گے الحاد و شک. چل ایک صاحب باپ جو ہے وہ ایک جماعت کا دینی ذمہ دار اپنے علاقے کا, بیٹا اس کا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, بیٹا ہر ہفتے جا کر کے باپ سے یہ کہتا ہے آتے کہ بتاؤ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ محمد واقعی صحیح انسان ہے. یہ باپ بیٹا کہتا ہے باپ سے پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں, اور مزید غضب یہ ہے کہ پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں اسلامیات, سبحان اللہ, اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہا ہے, یعنی دماغ تباہ ہو گیا. یہ ہے دماغ کا خراب, دل خراب ہونا, کبر, نخوت, حسد, ضد اور خرابیاں جو دل کی بیماریاں ہوا کرتی ہیں, جن دل کی بیماریوں کی خرابی کا علاج اصل میں تصوف تھا. تصوف کا کیا کام تھا؟ دل کی جو خرابیاں ہیں وہ دور کرنا. ہم اصل میں تصوف نام ہے کشف اور کرامات کا, کشف اور کرامات کا نہیں, تصوف کا مقصد ہے دل کی خرابیاں دور کرنا, یہ تزکیہ. دل میں خرابی ہوتی ہے تکبر, ایک شخص امام ہے تکبر دل میں ہے, آواز اچھی ہے تکبر آ گیا, ایک شخص عالم ہے تکبر آ گیا, ایک شخص کو اللہ نے دولت دی تکبر آ گیا, ایک شخص کو عہدہ مل گیا تکبر آ گیا, ایک شخص کو سب کچھ ہے پھر بھی حسد ہے, ہم کیا اس کو طرح تو جوان ہے, ایک شخص کو ہرس ہے, غرض ہے, ایک شخص کو اللہ نے بہت کچھ دیا مگر وہ مطمئن نہیں ہے, بس ہر وقت ایمبیشن کی ایمبیشن کی شکر کبھی نہیں, تو گویا طلب دنیا ہے, رضا بالقضا نہیں ہے. یہ دل کی بیماری ہیں, ان دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے, اس دل کی بیماریوں کا علاج کرنے کو بتایا قرآن کریم نے کہ جو نبی ہم نے بھیجا ہے یہ نبی ان خرابیوں کا بھی علاج کرے گا تمہارا, ان خرابیوں کا. ایک آدمی کا دل میں چاہت ہے میں اجنبی عورتوں کو دیکھوں, کچھ دنوں کے بعد پھر اس نے دل میں خیال آیا اب نہیں دیکھوں گا, مگر دیکھتا ہے پھر بھی, دل میں جذبہ ابھرتا ہے میں دیکھوں مگر بھی, یہ بھی بیماری. تو غرض یہ کہ جب دماغ میں اندر خرابیاں ہوں, دل کے اندر خرابیاں ہوں, آنکھوں میں گندگی ہو, کان بھی غلط, ایسے ماحول میں زندگی گزارنا پاکی اور صفائی کے ساتھ یہ بہت زیادہ مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے, ایسے ہی جیسے کہ جھاڑیوں میں زندگی گزارنا. تو خیر ایک نقطہ تو میں نے یاد کیا کہ جو بہت سارے لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں اور نوجوان پوچھتے رہتے ہیں, کبھی فون کریں گے جی محکمہ ارضیات تو یوں کہہ رہا ہے, ہم نے تو سائنس میں یہ پڑھا ہے زلزلہ اس وجہ سے آتا ہے, جغرافی میں ہم نے پڑھا زلزلہ اس وجہ سے آتا ہے, تو آپ بتا رہے ہیں حدیث میں یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی, اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ایک بار. اور دوسری بات یہ خرابیاں کیسے کیسے مسلمانوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں, کس طرح سے پھیلائی جا رہی ہیں, ایک طرف سے ہمارا ایمان کمزور, دوسری طرف سے ٹی وی کے ذریعے سے تو وہ خرابی پیدا کر رہے ہیں. ابھی کل مجھے کوئی صاحب کہہ رہے تھے, کہنے لگے صاحب ایک باقاعدہ چینل اسی کام کے لیے ہے جس میں صرف اسلام کو غلط انداز میں پیش کرنا ہے, ان کو کیا پڑھیے ہمارے اسلام, اللہ نے ہمارے لیے دین بھیجا ہم اس کو خود پڑھیں گے خود سمجھیں گے, آپ کو کیا سر میں درد ہے کہ آپ ہمارے قانون کو ڈسکس کرنے لگیں گے, سوائے اس کے کہ اس کو بگاڑ بگاڑ کر کے پیش کرنا ہے. کتنے عرصے تک عمرانہ کیس مچایا گیا, آپ کو کیا سر میں درد ہے عمرانہ کیس کیا ہے, تو ہمارے اسلام کا مسئلہ ہمارا اپنا قانون ہے, اللہ نے ہمارے لیے کوئی چیز حلال بنائی ہے, جو چیز اللہ نے ہمارا حلال بنائی وہ حلال, جو اللہ نے حرام بنائی وہ حرام, کون سا نکاح کیسے کھڑا ہوگا کیسے ٹوٹے گا وہاں میں, تو آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ اپنا کام کریں. دنیا کی قومیں ایک قوم کا ایک قانون ہے دوسری قوم کا دوسرا قانون ہے, اس کو اس کے قانون کا سر درد نہیں ہے تو ہمارے قانون کا سر درد کیوں ہوتا ہے کسی کو, یہ دراصل اس لیے ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کیا کہ صاحب تمہارا اسلام آج کے زمانے میں چلنے والا نہیں, اور اس چلانے کے لیے ایک مہم اور بھی چلائی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے عالموں سے وزن ہو کر پڑ جائیں, اس کے بعد اس مسلمان کو جدھر چاہے ادھر موڑ سکتے ہیں. دنیا میں ڈاکٹری کون کرے گا, تو جس نے ڈاکٹری پڑھی ہوگی, وکالت کون کرے گا جس نے لا پڑھا ہوگا, تو اسلامی علوم کی تشریح کون کرے گا جس نے اسلامی علوم پڑھے ہوں گے, یہ کوئی خاندان نہیں ہے, یہ کوئی ڈائناسٹی نہیں ہے, یہ کوئی طبقہ نہیں ہے, جو اسلامی علوم پڑھے گا اور مستند انداز سے پڑھے گا وہی ہمارا سربراہ ہے. اس طبقے سے محمد کٹ جانی چاہیے, اس لیے کہیں گے صاحب آج کے ماڈرن دور میں مسلمانوں کے مولوی جو ہیں مسلمانوں کے ملا جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں, اور اتنا ذہنوں میں اتار دیا گیا کہ مسلمان میں فخر کے ساتھ طنز کے ساتھ کہتا ہے ان کے مال سب آپ کس کی توہین کر رہے ہیں, یہ اپنے سرمایہ کی توہین کریں گے, یہ تو سمجھنے کی چیز ہے. ہمارے یہاں لفظ شیخ سب سے زیادہ معزز لفظ مانا جاتا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ محی الدین ابن عربی وغیرہ, تو شیخ معزز لفظ ہے, اس کو پامال کرنا ہے. اس پامال کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ وہ جو سڑک صاف کرنے والے ہیں ان کو بھی کہنے لگے لفظ پامال ہو جانا چاہیے. اسی طرح سے ملا کا لفظ ہمارے یہاں جو کسی علاقے کا سب سے بڑا مولانا ہوتا تھا, یہاں کشمیر میں بادشاہ کی حکومت تھی, اور بادشاہ کی حکومت میں لوگوں نے کہا کہ جی یہاں اسلامی علم تب تک صحیح نہیں آئے گا جب تک عربی گرامر مکمل نہ آ جائے, اور عربی گرامر جاننے والا یہاں ہے نہیں کوئی. اس نے کہا پھر کہاں سے لائیں گے؟ اس نے کہا جی عربی گرامر جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ بہترین عربی گرامر جاننے والا روم میں ہے. اس نے کہا لاؤ جا کر کے اسے. اس نے وہاں سے آنا ہی نہیں, وہ آیا نہیں, وہ جو سب سے زیادہ گرامر جاننے والا تھا. پھر اس شخص نے, بادشاہ نے کیا کہا, کسی ذہین کشمیری لڑکے کو ہم بھیجیں گے جو اسے گرامر پڑھ کر کے آئے گا تاکہ کشمیر میں دنیا میں سب سے زیادہ بہترین عربی گرامر جاننے والا پیدا ہو جانا چاہیے. تو یہاں سے ایک آدمی کو بھیجا گیا, اس کا نام تو عبد الکبیر, چلا گیا وہ روم اور وہاں سے گرامر پڑھ کر کے آیا. اور گرامر پڑھ کر کے جب آیا تو یہاں سے پوری حکومت استقبال کرنے کے لیے گئی, اور استقبال کرنے کے لیے گئی تو اس کو استقبال کر کے جب یہاں لایا گیا تو اس کا نام رکھا گیا ملا کبیر رومی, جو یہاں نوشہرہ میں دفن ہے. تو ملا گویا کسی علاقے سب سے بڑا عالم, ملا فانی, ملا جامی, ملا کبیر رومی. ہم نے کہا نہیں سر, یہ ملا جو ہے یہ گالی کا لفظ ہے, یہ طنز کا لفظ ہے, یہ توہین کا لفظ ہے. تو جب کسی موت, تو آج کے زمانے میں ایک طرح سے ٹی وی کے ذریعے سے ذہنوں کو بگاڑنا ہے, کتابوں کے ذریعے سے اسلام پر حملے کرنے ہیں, علماء جن کے ساتھ لوگ وابستہ ہوں گے دین صحیح سمجھے گے ان سے امت کو کاٹنا ہے. ٹھیک, بس اتنا ہی نہیں, اس سے آگے بڑھ کر کے کہا صاحب ان عالموں سے اسلام مت پڑھو, اسلام ہم پڑھائیں گے آپ کو اپنی یونیورسٹی میں, اور جو پڑھانے والا ہوگا وہ ملحد, وہ خدا کو مانتا ہی نہیں وہ پڑھا رہا ہے اسلام, وہ حضور کو مانتا ہی نہیں اور وہ پڑھا رہا ہے اسلام, کیوں صاحب اسلامیات کا پروفیسر ہے. تو جب وہ خدا کو ماننے والا نہیں اور وہ خدا کو ڈسکس کر رہا ہوگا تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے ان پڑھنے والوں پر؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک مسلمان ڈارون کی تھیوری پڑھا تھا مگر مانتا نہیں اسے, اسی طرح سے اسلامیات پڑھانے والا ایک پروفیسر, ایک یونیورسٹی کو جانتا ہوں میں, ایک یونیورسٹی میں اسلامیات پڑھانے والا پروفیسر جو ہے وہ صاف صاف کہتا خدا کچھ نہیں ہے مگر بہرحال میں پڑھتا بتا رہا ہوں آپ سے, صاحب نے یہ کہتا ہے پرانے زمانے میں تھا کوئی محمد, ویسے میں بتا دیتا ہوں اس کے حصے آپ کو. اس طرح سے اب وہاں سے ڈگری لے کر نکل رہا ہے ایک صاحب, میں اسلامیات کا پروفیسر ہوں اور اسلامیہ کا پروفیسر کیا ہے, فر سارا اسلام یاد ہے مگر دماغ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس اسلام کو, یہ ہے وہ مہم. تو اس لیے ایسے دور میں اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک طرف سے صحیح دین رہنا چاہیے, فکری دین بھی, قلبی دین بھی, اعمال کا دین بھی, اور تبھی اپنی زندگی بچا سکے گا, ورنہ کچھ نہیں معلوم ہے, ادھر سے سیلاب آئے گا تو ادھر بہا کے لے جائے گا, ادھر سے سیلاب آئے گا تو ادھر بہا کر کے لے جائے گا. یہ احمد علی وفا کیا ہے یہ بتا دیتا ہے,
احمد علی رضا خان بریل,
نہیں ان کی تفصیلات تو ہم کو نہیں معلوم ہے, ان کی سیرت ہم نے پڑھی ہے, اور کوئی عملی سوال اگر ہو تو وہ بتائیں.
یہ
بکثرت لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے کوئی میسج فلم بنائی گئی اور اس میں صحابہ کو دکھایا گیا, ظاہر سی بات ہے دشمنوں سے ہمیں اور کس چیز کی امید کریں گے؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوٹو بنایا, مریم علیہ السلام کو فوٹو بنایا اور فوٹو بنا بنا کر کے اس نے اس کو پھیلایا کہ وہ پامال ہو گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی عظمت ان کے قلوب میں رہی نہیں, باقی قوموں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کے فوٹو اتنے عام کیے پھیلا کر کے کہ ان کی عظمتیں ختم ہو گئی. اب ان کی عظمتیں دوبارہ بحال کرنی تھی وہ تو ہو نہیں سکتی, اب سوال یہ مسلمانوں کی جو اہم شخصیات ہیں ان کی عظمت کیسے ختم ہو جائے؟ اس اہم شخصیت ان عظمتوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کہ صاحب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو فلمائیں گے. ٹھیک, کیا دکھایا گیا؟ جنگ بدر دکھائی گئی. اس جنگ بدر میں کیا دکھائیں گے؟ ایک کمانڈر ہوگا وہ محمد کا کردار ادا کرے گا, نہیں صاحب مسلمان اس پر مشتعل ہو جائیں گے, لہذا نبی کا کردار تو کوئی نہیں دکھائے گا, اس پہ مسلمان مشتعل ہو جائے بات ہی سب کے کہ صاحب یہ حمزہ ہے, یہ بلال ہے, یہ فلاں صاحب ہیں, ادھر سے ابو جہل ایک بن گیا. وہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو فوجداری میں سب سے آگے ہوتے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ فوجداری اور بدکاری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو فلموں میں کام کرتے ہیں, سب سے زیادہ بدکار انسان وہی ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ بھی حدیث میں ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو سب زیادہ بدکاری میں مطلع ہوں گے وہ سب زیادہ ہائی لائٹ کیے جائیں گے, سب زیادہ معزز وہی ہوں گے. اگر کوئی شخص آئے گا یہاں تو ساری قوم جو رہا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی زیارت کرنے کے لیے پہنچ جائے. تو جو دنیا کے سب سے زیادہ بدکار لوگ جن کا کام ناچ گانا, جن کا کام اجنبی عورتوں کے ساتھ وقت گزارنا, جن کا کام فحشات خواہشات کو دنیا میں پھیلانا, وہ خواہشات کا برکت ان کی زندگی ہے. ان افراد میں سے ایک فرد کھڑا ہو گیا, صاحب یہ بن گیا حمزہ. اور وہ حمزہ کتابوں میں کیا دیکھا ہے, حمزہ نے یہ کیا تو یہ دکھائے گا, میں بھی وہ حمزہ بن جاؤں گا, اس کی آدمی اس کی شکل ذہنوں میں رہے گی. کل کو یہی آدمی کسی اور فلم میں کام کرتا ہوا نظر آئے گا اور آپ سمجھ جائیں گے یہ وہی ہے جو وہاں حمزہ بنا تھا اور یہاں یہ ہے. اس کا فوراً اثر یہ پڑ جائے گا کہ حضرت حمزہ کی شخصیت آپ کی نظروں سے گر جائے گی, اور جب بھی حضرت حمزہ کا تذکرہ آئے گا تو وہی شخص ذہن میں گھومے گا. جو ہی حضرت فاطمہ کا تو یا حضرت عائشہ کا تذکرہ آئے گا تو وہی اور ذہن میں آئے گی, وہی خواہشات اور جو کل کسی اور فلم میں کسی اور کو گلے لگ رہی تھی, وہی بدکار اور جو کل کسی دوسری فلم میں کسی اور کو بوسا لے رہی تھی وہ یہاں آپ کو عائشہ کی شکل میں نظر آئے گا. اندازہ کیا جانا چاہیے جو یہ بنا رہے ہیں, جو یہ پھیلا رہے ہیں, اور جو یہ دکھا رہے ہیں, اور عید کے دن دکھا. سبحان اللہ, اس سے صرف سمجھانے کے حق ہے, کیونکہ بہت سارے مسلمان جو ہیں انہیں کہتے ہیں کہ سر نمازیں چھوڑی, ہاں مجھے ہم کو تو میسج دے دیا سر, آج ہم کو پتا چل گیا کہ اسلام کیا ہے. انا للہ راجعون, آپ مسلمان ہیں اور آپ میسج کے ذریعے سے اسلام کو سمجھ رہے ہیں, آج آپ مسلمان نوجوان ہیں اور سب انگریزوں نے آپ کو فلم بنا کر کے پھر اب آپ کو آج سیرت سمجھے. تو جو مسلمان بذریعہ فلم سیرت سمجھنے والا بن رہا ہو اس مسلمان کی سیرت کچھ بھی نہیں سمجھے گی, وہ تو کل کو چھوٹ یعنی جس کی بنیادیں اتنی زیادہ کمزور ہوں گی کہ صاحب میں بذریعہ فلم سیرت کو پڑھوں گا, سیرت کا سمجھوں گا, اب میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ادا ہوگی, عظمت ادا نہیں ہوگی کل کو جب اس کو یہ ہضم ہو جائے گا, جب مسلمان کو برداشت کر لیں گے اور کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا تو کل کا اس سے اگلی والی فلم آئے, اس اگلی والی فلم میں ایک آدمی باقاعدہ محمد بن کر, اس کے بعد پھر اور آگے کیا ہوگا, پھر لوگ کہیں گے اچھا یہ ہے وہ محمد, نہیں نہیں ہم دیکھیں گے فٹ ہو رہا ہے یا نہیں, تو حدیث کی کتاب کھول کر کے دیکھیں گے حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کیسی تھی ایسی ناک اس کی بنائیں گے, ان کی داڑھی کیسی تھی ایسی داڑھی اس کی بنائیں گے, تو بالکل ہو وہ شکل بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ تو حضور کی شکل نہیں بن رہی, انہوں نے کہا حدیث میں دیکھ لیا, آپ کے حدیث میں جو لکھا ہے ویسی ہم نے شکل دکھائی, اب اس کے بعد مسلمان کو یہ بھی ہضم ہو جائے گا. ہضم ہونے کے بعد پھر ایک مرحلہ اور آگے بڑھ کر کے مسلمان کیا کرے گا, اس کے فوٹو اپنے گھروں میں لٹکائیں گے اور روز دیکھتے رہیں گے, اور روز دیکھنے کے بعد پھر اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی اور وہ ایسا ہی بن جائے گا جیسے گھر میں باقی فوٹو ہوا کرتے ہیں, ایک فوٹو وہ بھی ہو جائے گا. یہاں پہنچانا ہے, یہ ہوتی ہے وہ مہم, یہ فلمیں بنانے والے, ان کو چلانے والے, اور کبھی مسلمان اس کا شکار ہوتا ہے, وہ نہیں سمجھتا میں کیا کر رہا ہوں, اس کو اپنی بزنس سے غرض ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے, ایک کوکو کولا بیچنے والا, یہ پیپسی بیچنے والا, اتنا بڑا ننگی عورت کا بورڈ لگاتا ہے, یہ ننگی عورت کا بورڈ کس کو سن دکھا رہا ہے, یہاں کے مسلمان نوجوان, یہاں کے نوجوان نوجوان لڑکیوں کو, یہ بھی ایسی ننگی بن جانی چاہیے, اس کو کیا غرض ہے کہ میری یہ بوتل بکے, اور بوتل بکے اصل نفع کمپنی والے, یہ بھی بیچ میں چار آنے یا آٹھ آنے کمائے گا, یہ چار آنے آٹھ آنے کے لیے سارے معاشرے کو تباہ کرتا ہے. ایک آدمی کو کپڑے بیچنے ہیں, بھائی آپ کی دکان سے کپڑے لوگ خریدیں گے, لیکن نہیں اس کو ننگی عورت کا اسٹیچو گھر میں رکھنا ہے, وہ بت باہر کا رکھنا ہے دکان پر, اور اس کے اوپر وہ ساڑی رکھنا ہے, سب آپ کی دلہن ایسی بن جائے گی. مہم چل رہی ہے کسی نہ کسی دماغوں کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے, کیسٹوں کے ذریعے, گانوں کے ذریعے, رات کے اندھیرے میں آپ جائیں گے وہاں بھی گھر کے اندر داخل کر دیں گے. اس ایسے دور میں اپنی زندگی کو بچانا انتہا زیادہ مشکل ہے لیکن ضروری بھی ہے, اس کے بعد کوئی چارہ کار نہیں. آج ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے زمانے میں, آج کے زمانے میں دین پر عمل کرتے ہوئے تم اگر دین کے 9% حصوں پر, دین کے 10 حصے کیے جائیں, 9 حصوں پر تم عمل کرو گے, 1 حصے کو چھوڑ دو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. ایک زمانہ مسلمانوں کا ایسا آئے گا اگر 1 حصے پر وہ عمل کریں گے 9 حصے چھوڑ دیں گے, تب بھی اللہ تعالیٰ شانوں کے رحمتوں کے حقدار ہوں گے, کیونکہ 1 حصے پر عمل کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا. حضور رحمہ, ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے, آج یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ صاحب بے پردگی حرام ہے, سننے کے لیے لوگ تیار ہیں. اگر کسی مسلمان سے کہیں گے بھائی آپ اپنی بیٹیوں آپ اپنی بیوی کو کیوں نہیں پہنا رہے ہیں, اگر وہ بڑھیا ہی ہے اور اگر اتنی اچھی چیز ہے اس کو کیوں نہیں پہناتے, نہیں جی تب اس کا ایشو اس کو نہیں شوبے گی تو اپنی بیٹی کو کیوں پہنا رہے ہیں آپ, یہ بیٹی کا شوق پورا کر رہے ہیں آپ نا, سوچنے کی بات ہے. یہ کڑوی ضرور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کڑوی باتیں, مگر سوچنے کی بات کہ انگریز یہ چاہتا ہے ان کا کلچر ختم ہو جانا چاہیے, ان کے یہاں حیا ختم ہو جانے چاہیے, ان کے یہاں فحشات اس طرح پھیل جانے چاہیے کہ جیسے ان کے یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لڑکا کس کا ہے, کیونکہ ان کے یہاں اب نظر نامہ جب لکھتے ہیں یورپ میں اگر نسب نامہ لکھنا ہوگا تو کیا لکھتے ہیں؟ سنا باپ نہیں لکھتے، کیونکہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک عورت کھل کر کے کہتی ہے میں نے 10 چشموں کا پانی پیا، دوسری کہتی ہے تو کچھ بھی نہیں، میں نے تو 100 چشموں کا پانی پیا، تو میں تو ہر رات کسی اور کے ساتھ گزارتی ہوں. یہ ہے مزیدار زندگی. تو جس عورت کا حال یہ، اس کے عورت سے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کس ماپ کا ہے کون بتا سکتا ہے؟ اب تو یہاں صورت حال آ گئی، انہوں نے کہا نکاح کی بھی ضرورت نہیں، یہ نکاح ہی خامخواہ مصیبت ہے، یہ ہماری آزادی میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اسی رخ پر مسلمان بہنا چاہتے ہیں، اسی کے نقالی چاہتے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی یہی ماحول آ جانا چاہیے، ان کی حیا ختم ہو جائے، لڑکے لڑکیوں جیسی بن جائیں، لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں جیسے بن جائیں، لڑکے کنواز لگ، لڑکوں کو کوشش کی کہ تم گسن واک کر، اور لڑکیوں کو کہا ان کو کٹ کرو. لڑکے جو ہیں وہ چھیٹ پہنے چھیٹ کی شرٹ، اور لڑکیوں کو جو ہے وہ زیر پیٹ پہنانی ہے. ایسے کھلو کر دینا ہے پورے معاشرے کو، ان کے بعد ان کا کچھ ہی نہیں بچنا چاہیے. جب کچھ نہیں بچنا چاہیے، بعد میں یہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھیں، تو نمازوں سے کچھ ہونے والا نہیں، کیونکہ ان کا دماغ گندا، ان کی آنکھیں گندی، ان کے کان گندے، ان کے خیالات برے. اس کے بعد پھر آپ نے کہتا جی نماز میں دھیان ہی نہیں رہتا، وہ رہے گا کیسے دھیان؟ تو ایسے ماحول میں خصوصاً نئی نوجوان نسل کو دین دہاز اپنے آپ کو بچانا ہے. ایمانیات پر ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بیان کیا ابھی پرسوں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک سرحدی علاقے میں گئے، پورے گاؤں کے مسلمان بچے سلام علیکم رام رام کرتے ہیں، سلام علیکم نہیں کرتے وہ، یا ریلیف لے کر جب گئے تو وہ گاؤں کے بچے آنکھوں نے کہا رام رام، اسی کشمیر میں. اب کس نے ان کو یہ رام رام سکھایا؟ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو پکٹ وہاں ہیں، اسی نے ان کو سکھایا کہ تم یوں کہا کرو، اور اس کی ٹریننگ ان کو دی، تم روز آیا کرو ہمارے ہاں، پھر ہم تمہیں دیا کریں گے یہ. تو بچے آ کر کے خوشی میں، جیسے بچے دوڑ دوڑ کر آ کر کے ایک لفظ بول رہے ہیں سارے، اور سب کو ٹافیاں دے دی. اتنی عادت ان کو پڑ گئی کہ انہوں نے جب دیکھا کوئی گروپ آ گیا ریل لے کر کے، تو انہوں نے دوڑ کر آ کر کے کہا. وہاں ایک مسلمان افسر بہت بڑا افسر، اس کو رونا آ گیا اس پر، اور اس نے ڈانٹا ان کو سب کو، تم بچوں کو کیا ہو گیا، تم رام رام کہہ رہے ہو، تم تو مسلمان ہو. حالانکہ اس افسر کی جو رینک تھی، اس رینک کے حساب سے اسے یہ شاید جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا، مگر ایمان کہیں نہ کہیں تو زور لگاتا ہی ہے، تو اس وقت اس نے یہ بولا. یہ حالات کھلم کھلا عیسائی کہہ رہے ہیں بچوں کو دے دو ہم لے جائیں گے، لوگ کہیں گجرات پہنچا دیے مسلمان بچے. سیدھی سی بات ہے، 10 سال کے بعد جب یہ آئے گا اس بچے کو نہیں معلوم ہے میرا تھا کہاں کا، میرا باپ کون تھا، میں کس گھر کا تھا، میں مسلمان تھا نہیں، یہ تو سلیٹ لے کر کے آ جائے گا. تو گویا ہمارے ہی بچے، ہماری لڑکیاں، اللہ اکبر. اسی سری نگر شہر میں یہیں کشمیر کی ایک لڑکی جو انہوں نے اڈاپٹ کی، اس کو پڑھا لکھا کر کے اور تیار کر کے، اس وقت یہاں کے نوجوانوں پر وہ استعمال ہو رہی ہے. تو مسلمانوں کے گھر سے دی ہوئی لڑکی، کیونکہ اس کا باپ مارا جا چکا تھا، وہ یتیم ہو گئی تھی، اس کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد پھر مسلمان لڑکوں کو کھینچنے کے لیے اسی کو استعمال کر. اس حال میں یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، ایسی تباہ حالی ہے ان کی، لڑکوں کا دماغ ہی صحیح ہے. اسلام کے ہر چیز کو شخص کی نظر سے دیتے، پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، لیکن اب انکار ہم کر نہیں سکتے کیونکہ غریب مار سوسائٹی میں کیا جواب دیں گے، اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اس ایسی صورتحال کے اندر ایمان پر جمنا اور ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے، ساتھ میں چوکا رہنا ضروری ہے کہ کیا ہم کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ مقصد کیا ہے اس کا. وہ جو پیچھے دنوں مجھے اسی مسجد میں، مجھے یاد ہے اسی مسجد کے اندر یہی کے لڑکوں نے مجھ سے یہ کہا، کہنے لگے صاحب ہم نے ابھی ایک دریا پار گئے، ہم وہاں دیوی کے اندر وہ ڈال دیا ہم نے دودھ، اور وہ دودھ غائب ہو گیا. کہنے لگے کیا بات، کیا چتائی تھی، یہی وہ مسجد پرانی تھی. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو دیوی کے اندر غائب ہونے والا دودھ ان کو شک پڑ گیا ہے، کیا مت کیا ہے چوئے. جواب یہ ہے ہم تو گائے دودھ دینے والی گائے کو بھی خدا ماننے کو تیار ہیں، تو دودھ دینے والی دیوی کو کیسے خدا مان لیں گے؟ اگر ساری دنیا کا دودھ وہ غائب ہو جائے گا اس میں، ہم پھر بھی کہیں گے یہ باطل ہے. اللہ ہاں زمین میں اندر چلا گیا دودھ، اس میں کیا پریشانی ہے، اس میں کیا عجیب بات ہے صاحب. وہ تو پرانے زمانے میں ایک شخص نے کہا، کہنے لگے صاحب میں تم کو معجزہ دکھاؤں گا، کیا کہ اندھیرے میں روشنی نظر آ جائے گی. صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا بالکل میں دکھاؤں گا، بس صرف تمہیں درود شریف پڑھنا ہے رات بھر. اس نے کہا ٹھیک ہے، کشمیری بیچارے رات بھر اندھیرے میں درود شریف پڑھتے رہے، اور وہ پہلی مرتبہ کشمیر میں ٹارچ آئی تھی. تو اس کے بعد پھر اس نے ٹارچ جب دکھا دی اس نے کہا ہاں صاحب ہم نے تو نور محمدی ہم نے دیکھ لیا, یہ ہے وہ. اس طرح سے دھوکا. تو غرض ہے کہ ہم تو زمین کے اندر اگر پانی چلا جاتا ہے اور سارا اندر زمین میں جذب ہو جاتا ہے تو وہ اندر چلا گیا, لیکن جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اس وقت آدمی اس طرح کے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. جیسا قرآن میں بال نکل گئے, ٹھیک ہے صاحب قرآن میں بال نکل گئے پھر کیا ہوگا اس سے؟ اور بال نکل گئے پھر کیا ہوا؟ اللہ اب بھی حق ہے, قرآن اب بھی حق ہے, بال نکلنے سے کوئی دین بدلنے والا نہیں. جیسا ہمامہ میں چشمہ نکل گیا اس کی وجہ سے سارے بیمار ٹھیک ہونے لگے, تو پھر بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس دوائی اس کی وجہ سے بیمار ٹھیک ہوتا ہے. پرانے زمانے میں گردوں کا درد ہوتا تھا جلدی ٹھیک نہیں ہوتا تھا, آج کے زمانے میں تیز قسم کے پین کلر انجیکشن ہیں جو 2-3 سیکنڈ کے اندر درد ٹھیک کر دیتے ہیں, تو یہ معجزہ تو نہیں ہے. اسی طرح آج کے زمانے میں اپنے ایمان کو, اپنے دماغ کو, اپنے اعمال کو بچانے کے لیے بہت زیادہ چوکنا رہنا ضروری ہے, اور صحیح اہل علم کے ساتھ وابستہ رہنا ضروری ہے. اور جب بھی کوئی سوال پیدا ہو جائے خود بخود فیصلہ نہیں کرنا ہے یہ اسلام شاید غلطی تیر شاید خبر کہ ایسا تھی صحیح کہ نہیں, یہ خود فیصلے نہیں کرنے ہیں. بے شمار نوجوان لڑکوں کا عالم یہی ہے, اور جب ابھرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا حالت ہے آج کے نوجوان نسل کی. یہ شخص کہتا ہے کہ اسلام صاحب یہ جو حدیثوں میں آتا ہے سورج کی گرمی کی یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے دنیا میں گرمی آتی ہے, یہ جہنم ہے کہاں؟ یہ کہہ کر کے پھر آگے اب اردو بولنا ہے اسے, کہتا ہے یار ڈھکوسلے ہی ہیں, یہ حدیث کو کہہ رہا ہے ڈھکوسلے, اور مسلمان لڑکا ہے. اس لیے جب بھی سوال پیدا ہو جائے بھائی خود علم پڑھا نہیں ہے, دین اسلام آپ کا سبجیکٹ رہا نہیں ہے, اس لیے اس کی تفصیلات آپ کو معلوم نہیں ہے. جب بھی کہیں سوال پیدا ہو جائے کسی جاننے والے سے پوچھو, خود ہی فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو غلط فیصلہ کرتے رہیں گے. بہرحال اہل علم سے مربوط رہنا ضروری ہے, اپنی ایمان کی فکر کرنا ضروری ہے, اپنی دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے, اور جو مسلمان بگڑ رہا ہے نوجوان لڑکا اس کی بچانے کی فکر کرنا ضروری ہے. آپ کے دوستوں میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے سکول کے ساتھیوں میں, آپ یا آپ کے کلیگوں میں کہیں نہ کہیں ایسا ہوگا کہ خرابیاں آ رہی ہوں گی, اور آپ ذرا سا کڑے دیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا خرابی کیسی آ رہی ہے. اگر ایک نوجوان کی وجہ سے ایک بگڑا ہوا انسان بچ جاتا ہے بہت بڑا سرمایہ, بہت بڑی کامیابی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے نا مشہور حدیث, جب میری امت سنتوں کو ختم کر چکی ہوگی اس وقت اگر ایک سنت کو کوئی زندہ کرے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ دراصل وہی ہے, یہ دین کی بقا کی محنت ہے. آج کے عالم جو ہے وہ دین کو ماڈرن کیوں نہیں بناتے؟ ہاں ماڈرن بنانے کا مطلب کیا ہے, دین کی تمام خصوصیات ختم کر دیں اور آج کے زمانے کے مطابق اس اسلام کو بنائیں تو اسلام تو رہے گا نہیں. وہ اب تو لوگ فخر کے ساتھ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں باقی کچھ نہیں, نمازیں ماں مگر ہم مسلمان, پردہ ہمارے لیے مگر ہم مسلمان, حلال حرام کچھ نہیں مگر ہم مسلمان, سود اور حرام. ایک شخص نے کتاب لکھی اجنبی عورت کے ساتھ مصافہ کرنا جائز ہے, اور یہ بہت بڑا مسلمان سکالر ہے, علی گڑھ یونیورسٹی بھی اس وقت بھی ہے. اور کیا لکھ رہا ہے کہ صاحب یہ کس نے حرام کیا ہے اجنبی عورت کے ساتھ مصافہ کرنا؟ بس ہم کو دل میں خیال رکھنا چاہیے میں اپنی بہن سے مصافہ کر رہا ہوں, یہ لکھ رہا ہے. یہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا پردے کا کیا سن دل, بہت اچھا دل میں پردہ ہونا چاہیے تو کپڑے کیوں نہیں اتارتے؟ دل کا پردہ رکھیے اور کپڑے اتار دیجیے. شیطان عجیب عجیب حربے سکھاتا ہے. اور ایسے مکے کے مشرکوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے, کہتا ہے مردار جانور حرام ہے, جس جانور کو خود ماریں گے وہ ہے حلال, اور جس جانور کو خدا نے مارا اس کو کر دیا حرام. یہ سکھایا فوج دفاع, جس جانور کو اپنے ہاتھ سے مارا اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہے حلال, جس کو اوپر والے نے مار دیا اس کو کہہ رہے ہیں حرام. یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ یہ سکھایا فوج دفاع. حالانکہ فوج دفاع یہ ہے ہی نہیں. فوج دفاع کیا ہے؟ وہ اتنا ہی ہے کہ جانور کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک ہے خون ایک ہے گوشت. یہ خون جو ہے یہ بہرحال حرام ہے اور بے طرح نقصان دہ ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ یورک ایسڈ ہے, ذبح کرنے کے نتیجے میں خون باہر نکل جاتا ہے اور خالص گوشت رہ جاتا ہے. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ مقرر کر دیا کہ جب تمہیں اس گوشت کو اس گندے خون سے الگ کرنا ہوگا تو جانور کو گلے سے کاٹنا, ذبح کرنا, خون باہر نکل جائے گا, گوشت بچ جائے گا, تو گوشت تمہارے لیے حلال ہوگا. اس کو انہوں نے دوسرے لفظوں میں کیا کہا کہ جس جانور کو خود ماریں گے اس کو کہہ رہے ہیں حلال, جس کو اللہ نے اوپر سے مار دیا اس کو کہہ رہے ہیں حرام. اسے اللہ نے تو اوپر سے کہا, اسی اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے یہ بھی حرام، وہ حرمت علیکم میتا، جو جانور خود بخود مر دیا وہ حرام، تو اللہ خود ہی کہہ رہا، مگر اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ رہے تھے. اعتراضات اس طرح سے آتے ہیں. تو بہرحال اعتراضات سے اپنے آپ کو بچائیں، جہاں اعتراض پیش آ جائے کسی جاننے والے سے پوچھیں، خود فیصلہ نہ کریں، اور جو ہی ذرا سا شک ہو جائے کہیں فوراً ڈھونڈنا چاہیے. جب بیمار ہو جاتا ہے آدمی تو کیا کرتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈتا ہے. تو اسی طرح سے دین ہمارا ہے، اگر ہم دین سمجھنے میں کہیں غلطی کھا رہے ہیں تو پھر ہمیں اچھے سے اچھے جاننے والے کو ڈھونڈنا چاہیے، تب تک مطمئن نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک معلومات نہ کر لیں اور اپنے ایمان کو نہ بچا لیں. میں نے جو ہی یہ بات عرض کی تھی، حدیث میں ہے، ترمذی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ باتھ روم میں غسل خانوں میں پیشاب نہیں کرنا، غسل خانوں میں پیشاب نہیں کرنا، اس لیے کہ وسوسے غسل خانوں میں پیشاب کرنے کی وجہ سے فائن عام متل وسواس، عام وسوسے اسی وجہ سے آتا ہے. یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. جو ہی میں نے بیان کیا تھا مجھے فوراً خیال آیا تھا کوئی نہ کوئی آدمی یہ سوال ضرور کرے گا، اور کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو غسل خانے ہوتے تھے ان غسل خانوں میں کہیں بھی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں تھا. اس زمانے کے غسل خانوں کا حال یہ تھا کہ زمین کے اوپر چاروں طرف سے چادریں کھڑی کر دی گئی، یا دیواریں بنا دی گئی، یا چٹائیاں کھڑی کی گئی، وہیں پیشاب کریں گے وہ پیشاب بھی وہیں زمین میں جذب ہوگا، وہیں غسل کریں گے وہ غسل کا پانی وہیں زمین میں جذب ہوگا. اس غسل خانے میں پیشاب کرنے سے نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا، کیونکہ اگر آپ پیشاب کریں گے اس کے بعد اسی جگہ جب غسل کریں گے تو یہ پیشاب اسی مٹی میں انہی کنکروں کے اندر ہوگا، اور جب نہائیں گے آپ تو یہ پانی واپس آپ کے جسم میں لگ جائے گا. اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جن غسل خانوں میں پیشاب کی نکاسی کا انتظام ہے ان غسل خانوں میں پیشاب کرنا چاہیے یا نہیں؟ سنتے رہیے. جن غسل خانوں میں پیشاب کے پانی کے نکاسی کا انتظام ہے، جیسے یہاں غسل خانے ہیں، ان غسل خانوں میں پیشاب کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب ہے بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن ان غسل خانوں میں اگر غسل کرنے کے لیے ہم پہنچے اور جب نہانے لگے تو پیشاب کے قطرے بھی نکل گئے، اب ایسی صورتحال میں حکم یہ ہے کہ وہاں پر جہاں یہ پیشاب کے قطرے گرے ہوں گے وہاں اچھی طرح سے پانی ڈال کر کے اس کو پاک کر لیں، اتنا اطمینان کر لیں کہ اگر وہاں آدمی کوئی دوسرا وضو کرنے کے لیے آئے گا تو اس کا وضو خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کے بدن کو چھیٹے ناپاک چھیٹے نہیں لگنی چاہیے، اتنی صفائی کرنی ضروری ہے. پہنچے یہاں تک. اس کے بعد اور آگے پہنچ کر کے اب آج کے زمانے میں ایک ہی کمپاؤنڈ جس میں آدھا حصہ باتھ روم ہے اور آدھا حصہ لیٹرین ہے، یہاں کیا کریں گے؟ جب یہ صورتحال آ گئی تو دو مسئلے ہمارے سامنے پیدا ہو گئے. ایک تو یہ کہ غسل خانے میں اندر داخل ہوتے وقت جو دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ دعا کہاں پڑھیں گے؟ ایک سوال تو یہ پیدا ہوا. مثلاً حکم یہ ہے، حدیث میں موجود ہے، جب تم بیت الخلاء میں جاؤ گے تو کہو اللہم انی اعوذک من الخبث والخبائث. تو کہاں جائیں، باتھ روم میں داخل ہو کر کے یا جس وقت کموڑ پر بیٹھیں گے؟ کمرہ ایک ہی ہے. یہ تو ابھی یہیں تک صورت حال ہے، اور آگے جائیں گے تو آگے جانے کے بعد کی صورت حال یہ آنے والی ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھ کر کے لیٹرین کی ضرورت پوری کریں گے اسی جگہ کھڑے ہو کر آپ کو نہانا بھی ہوگا. اس وقت تو غسل کرنے کی جگہ الگ ہے اور بیت الخلاء کی جگہ الگ ہے، اتنا ہے ابھی، آگے چل کر کے یہ ایک ہی جگہ ہونے والا ہے، جیسے دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہو گیا. کم سے کم حج کے زمانے میں منا اور عرفات کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ جس جگہ آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاب پاکانے کی ضرورت پوری کرتا اسی جگہ کھڑے ہو کر کے اس کو نہانا بھی ہے. اب سوال پیدا ہوا، یہی آپ کا ظاہر ہے، یہ سوال پیدا ہوا جواب، جب یہ پیشاب اور پاخانہ اتنا گہرائی میں جاتا ہو کہ واپس اس کی ناپاکی آنے کا خطرہ نہ ہو، واپس اس کی ناپاکی آنے کا خطرہ نہ ہو، تب یہ جائز ہے. اور یہ وہ والی شکل نہیں بنی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ جو ناپاکی پہ وسوسہ پیدا ہونے کا تھا وہ کیا تھا کہ جب پیشاب کے قطرے واپس تمہارے جسم میں لگتے رہیں گے اور تم سمجھو گے میں پاک ہوں اور حقیقت میں ہوں گے تم ناپاک، اور اسی حال میں تم نمازیں پڑھتے رہو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہارا حافظہ کمزور ہو جائے گا اور وسوسے. اور ان مسلمانوں میں وہ صورتحال اب رہی نہیں ہے. اس کے لیے حدیث مستقل ایک دوسری ہے، ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب اس کا نام ہے ابن ماجہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر اس سمے میں غسل خانے میں پیشاب کیا جائے جس غسل خانوں میں پیشاب کی چھینٹیں اب واپس نماز وضو کرنے والے کو نہیں آئیں گی اس غسل خانے میں بر بھی نہ ضرورت پیشاب کرنے کی اجازت ہے، چنانچہ یہ جو کمبائن پیشاب خانے یا غسل خانے ہیں ان کا حکم یہی ہے. نمبر ایک. نمبر دو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ آپ اخیر عمر میں آپ نے اپنی چارپائی کے نیچے ایک برتن رکھا تھا، اس میں رات کو پیشاب کی ضرورت پوری کرتے تھے. تو کیا حضور اتنے کمزور ہو گئے تھے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں. نبی علیہ السلام کی جسمانی طاقت کا حال یہ تھا کہ جب حج کرنے کے لیے چلے ہیں اور حج کرنے جس سال چلے ہیں 63 سال کی عمر تھی, 63 سال کی عمر ہے, اس کے بعد حج کے بعد پھر آپ سے 3 مہینے دنیا میں رہیں گے. تو جب حج کرنے کے لیے چلے ہیں مدینہ طیبہ سے آگے نکل کر کے حلیفہ پہنچے ہیں, آپ کے ازواج مطہرات میں سے 9 بیویاں آپ کے ساتھ تھی, ایک ہی رات میں تمام بیویوں کے ساتھ آپ نے ملاقات کر لی, اور اگلی رات تمام ازواج مطہرات نے غسل کیا اور حضور نے خود بھی غسل کیا. پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ. اب سوال پیدا ہوتا ہے حضور ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کیونکہ جب مرد یا عورت احرام باندھنے والا ہو تو اس وقت مسنون ہے کہ اپنی یہ نفسانی ضرورتیں پوری کرو تاکہ حج کے زمانے میں تمہارے دل میں اس کا اٹیک نہ ہو, کیونکہ وہاں حج کے زمانے میں اس بات کا اٹیک ہو سکتا ہے, کیونکہ خوبصورت سے خوبصورت عورتیں بھی وہاں ہوں گی, خوبصورت خوبصورت مرد بھی ہوں گے, تو گویا دل برابر ہونا چاہیے. تو اب اگر آپ علیہ السلام کسی ایک ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتے تو حضور کی خود کی ضرورت پوری ہو گئی, مگر باقی ازواج مطہرات کی ضرورت پوری نہیں ہوئی, اسے تمام کی ضرورتیں پوری کر دی. تو تمام کی ضرورتیں پوری کر دی. آج کے زمانے میں شاید ساری دنیا میں ایک مرد ایسا نہیں ہے جو ایک رات کے اندر 9 مرتبہ, یہ ہے طاقت. لیکن اس کے باوجود حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کمرے کے اندر اپنی چارپائی کے پاس یا تخت کے پاس سے سونے کی جگہ پر برتن رکھا تھا جس میں اپنے پیشاب کی ضرورت پوری کی. وہ کیا تھا؟ آج کے تمام شارحین یہ کہتے ہیں کہ دراصل حضور نے اشارہ دکھا دیا, ایک وقت آئے گا کہ تم کو اٹیج باتھ روم رکھنا ہوگا, یہ اٹیج باتھ روم رکھنا ہوگا, اور تم اٹیج باتھ روم میں اپنی ضرورت پوری کرو گے. اسی کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں, اس دیوار کے اس طرف چلے گئے تو پیشاب پوری کر رہے ہیں, تاکہ انسانوں کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جی اٹیج باتھ روم, یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ادھر پیشاب کر رہا ہے کوئی آدمی, آواز بھی آ رہی ہے, خرابی تو نہیں ہو گئی کہ ہاں حضور نے اسی کمرے میں پیشاب کی ضرورت پوری کی اور اس طرف آپ نے جائے نماز پر نماز پڑھی ہے. اٹیج باتھ روم کا تصور حضور نے 1400 سال پہلے دیا. یہ تو حضور ہے نا, ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس مکان کے درمیان کتنا فاصلہ رکھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا گلیاں پیدا کرو, ہر گلی کے اندر 7 ہاتھ کے فاصلے رکھو. آج کی میونسپلٹی کمیٹیاں اور آج کے نوٹیفائڈ ایریا جو ہیں وہ فائر گیپ ڈھونڈتے ہیں. 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے 7 ہاتھ کا فاصلہ گلیوں کے اندر رکھوایا تھا, اس وقت گاڑیاں نہیں چلتی تھیں, لیکن اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے 7 ہاتھ کا فاصلہ رکھوایا تھا, اور بخاری میں حدیث موجود ہے. کہا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صورتیں بیان, تو غسل آج کے ان غسل خانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس غسل خانے میں بیت الخلاء نہیں ہے اس غسل میں غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کبھی بربنائے مجبوری کے پیشاب کر دیا گیا اس کو پاک کرنا ضروری ہے تاکہ بعد والے کسی مسلمان کا وضو خراب نہ ہونے پائے اور اس کو چھیٹے نہ پڑنے پائیں جس کی بنا پر وہ باوضو میں رہے گا. اور جن غسل خانوں کے اندر غسل خانہ اور یہ لیٹرین یہ دونوں ملے ہوئے ہیں, وہاں جب اس کمور کے اوپر بیٹھنے لگیں گے اس وقت وہ دعائیں پڑھنی ہیں. کون سی والی دعائیں؟ جو قضائے حاجت کے لیے پڑھنی ہوتی ہیں. اور یہ جو ادھر والا حصہ ہے جس میں ہم صرف غسل کرتے ہیں, یہ اس غسل خانے میں اس حصے میں پیشاب کا قطرہ گرنا بھی نہیں چاہیے, اور اگر گر گیا تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے. اور اگر ہم نے پیشاب وہاں کر دیا اس کو پاک نہیں کیا اور کیا پھر وضو کیا اور وہاں کی چھینٹیں ہمارے بدن پر آ گئی, ہم سمجھتے رہیں گے ہم پاک ہیں اور اسی حال میں نماز پڑھیں گے, تو یہ ہے وہ خرابی جس خرابی کی بنا پر آپ حافظے کمزور ہو جائیں.
جس علاقے میں زلزلے آتے ہیں یا طوفان آتے ہیں یا برف کا طوفان آتا ہے تو وہاں پر پھر ریہیبلیٹیشن ٹیمیں یا ریلیف ٹیمیں جاتی ہیں, تو اس صورت میں کیا یہ اس کے تعداد میں؟
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سفر کیا ہے تبوک کا, تو راستے میں وہ بستیاں آئی ہیں جن بستیوں میں عذاب آیا تھا قوم سمود کی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا بڑی تیزی کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ, اپنے سر مبارک پر خوب چادر نیچے تک ڈال دی اور فرمایا کہ یہاں کہیں رکنا نہیں اور یہاں اس پورے خطے کا کہیں پانی نہیں بھرنا, اور اگر کسی نے پانی یہاں سے اٹھا لیا ہو تو وہ پینا نہیں. چرج بعد میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہاں سے پانی کہیں سے اٹھا لیا تھا, آپ نے فرمایا کہ کیا کیا؟ اس نے کہا آٹا میں نے گوندا. اس نے فرمایا وہ آٹا استعمال نہیں کرنا. یہ گویا آپ کی تائید ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گویا جن قوموں میں عذاب آیا ہو ان قوموں اور وہاں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر اب اگر دوسری کسی جگہ پر کوئی تباہی آ گئی تو کیا اس کے معنی ہے کہ ہم بھی وہاں نہ جائیں؟ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں عذاب ہی آیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اس وقت ہمارے سامنے زلزلے کی صورتحال ہے، زلزلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب نہیں، زلزلے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ قرار دیا. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ساری امت کو ختم ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، ان کے لیے زلزلے بھیجے گا. وفیہم الزلازل، ان کے لیے زلزلے آئیں گے جو تنبیہ ہوگی. نمبر ایک. نمبر دو، جو لوگ تفریحاً ان مقامات کو جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے تفریحاً، وہ تو ہے خطرے میں، لیکن جو لوگ وہاں کے مسلمان جو بچے کھچے ہیں ان مسلمانوں کی معاونت کے لیے جائیں، ان کو بتانے کے لیے جائیں، ان کی ایمان کی فکر کرنے کے لیے جائیں، یا وہاں کے زخمیوں کا علاج کرنے کے لیے جائیں. ایک صاحب مجھے ابھی پرسوں ملے، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ایسے گاؤں میں پہنچے، ہم ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں آج تک نہ کوئی ڈاکٹر پہنچا ہے نہ کوئی ریلیف پہنچا ہے، اور ایک دن کے اندر 1000 بیماروں کو انہوں نے دوائی دی، اور بےچارے آئے ہوئے تھے دلی سے. ان جگہوں پر جانا اس کیٹیگری میں بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ والا عذاب نہیں ہے جو عذاب ساری قوم کو تباہ کرنے کے لیے لایا گیا، اور جس عذاب کے اثرات اس وقت بھی وہاں کی سرزمین میں موجود ہوں. وہ عذاب متعین ہے، قوم لوط کا عذاب، قوم شعیب کا عذاب، قوم عاد کا عذاب، اور اصحاب اخدود کا عذاب. اصحاب اخدود قرآن کریم میں ہے، یمن کے اندر وہ جگہ ہے، اور اس وقت بھی وہ ویران ہے. اصحاب اخدود جہاں کے ان مسلمانوں کو کھائیوں کے اندر ڈال کر کے جلا دیا گیا تھا، اصحاب اخدود، اس وقت بھی وہاں کے پتھر بھی کالے ہو گئے ہیں. تو ان جگہوں سے تو بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر دعا کی، یا اللہ ایسا عذاب جو میری ساری امت کو ختم کر دے، ایسا عذاب نہیں بھیجنا. یہ اصل جواب ہے، ایسا عذاب نہیں بھیجنا. یہ عرفات میں آپ نے دعا کی، تین دعائیں حضور نے فرمائی، یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے کہ ساری امت ختم ہو جائے، میری امت پر کوئی دشمن ایسا مسلط نہ ہو جائے کہ ساری امت کو ختم کر دے، اور تیسری دعا کی تھی میری امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونا چاہیے. یہ تین دعائیں حضور کرتے رہے، دو دعائیں اللہ تعالیٰ شانہ قبول فرمائے، تیسری نہیں کوئی قبول. وہ جو دو دعائیں قبول ہو گئی اس کے نام نتیجہ کیا نکلا؟ امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے ساری امت تباہ ہو جائے گی. بس یہاں اس حدیث کے ذہن میں تشریح آتی ہے کہ جب کسی جگہ پر عذاب آ جائے گا تو گویا امت کے کچھ افراد بچ جائیں گے، یہ امت کے کچھ افراد بچ جائیں گے، کیا ان انسانوں کو وہاں اس علاقے کو چھوڑ دینا ہوگا؟ تو جواب آتا ہے کہ نہیں چھوڑنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عذاب جو ہے وہ جن مخصوص افراد کے لیے آیا ہے، ان مخصوص افراد کو اللہ تعالیٰ شاہوں نے لے لیا، ان کے ساتھ کیا کرے گا یہ تو وہ جانے، لیکن بقیہ انسانوں کے لیے یہ تنبیہ تھی، اسے ان انسانوں کو وہاں رہنے کی بھی اجازت ہے اور دوسرے انسان بھی وہاں آ سکتے. یہ اسی حدیث کے ذیل میں ملتا ہے، یہ مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، یا تو یہ فتح الباری میں ہے یا پھر عمدۃ القاری، یہ دونوں بخاری کی شرح ہیں، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے.
نفل جائز نہیں ہے تب تک اس سے بہتر ہے کہ قضا نمازیں پڑھیے، جو پیچھے قضا نمازیں
پڑھیے. ایک آدمی ہے جس کے ذمہ بہت ساری نمازیں باقی ہیں، اب یہ آدمی قضا نمازیں نہیں پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، تو کیا اس کو نفلیں پڑھنی چاہیے قضا نمازیں پڑھنی چاہیے؟ یہ ہے سوال. اس سوال کا جواب انہوں نے کہیں سنا، کسی نے بتایا کہ نہیں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو قضا نمازیں پڑھنی چاہیے. مجھے نہیں معلوم انہوں نے جائز ناجائز کی بات کہی ہے یا دوسری بات کہی ہے، میں اس کی مثال دوسری عرض کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں، میرے ذمہ کسی کا قرضہ ہے، اس قرضے کو ادا کیے بغیر میرے پاس ایک غریب انسان آتا ہے اور میں اس کو، وہ مجھے مانگتا ہے، میں اس کو 10 روپے خیرات دیتا ہوں، مجھے پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے یا خیرات دینا چاہیے؟ ظاہر ہے پہلے مجھے قرضہ ادا کرنا چاہیے، لیکن میں نے قرضہ ادا نہیں کیا، یہ خیرات، تو یہ خیرات مجرا آئے گا یا رد ہو گیا؟ یہ ہے سوال، جو ہے یہی سوال ہے. کیا کہ قرضہ تو میں نے دیا نہیں، لیکن یہاں میں نے کسی اور آدمی کو خیرات دے دیا 10 روپیہ، تب یہ 10 روپے کے خیرات کا ثواب مجھے مل جائے گا یا نہیں ملے گا؟ سوال یہ ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے قرضہ اتارے، نمبر ایک. آپ نے قرضہ اتارے بغیر خیرات دیا، غلط کیا. نمبر دو، نمبر تین، جو خیرات آپ نے دے دیا ہے اس خیرات کو ہم ضائع نہیں کریں گے، ثواب تو آپ کو دیں گے، کیونکہ اگر ہم ضائع کر دیں گے ہم ظالم قرار پائیں گے۔ یہ تین تین جملے ہیں۔ اب سنیے، ایک آدمی کی ذمہ، جیسے میں ہوں، میرے ذمہ قضا نمازیں ہیں، ان قضا نمازوں کے بجائے میں نے نفلیں پڑھی، مثلا تہجد، مثلا سنت ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے تھا مجھے کہ زائد نفلیں، زائد نفلوں سے مراد ہیں فجر کے دو سنتوں کے علاوہ، ظہر کی پہلی چار اور بعد کی دو کے علاوہ، مغرب کے بعد میں دو رکعت سنتوں کے علاوہ، اور عشاء کے بعد میں جو دو سنتیں ان کے علاوہ، اس کے علاوہ اگر میں کوئی نفلی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وہ نفلی نماز پڑھنی چاہیے یا قضائی عمری؟ کہا جو قضا نمازیں آپ کے ذمہ ہو گئی ان کو پڑھنا زیادہ اہم ذمہ داری آپ کی، انہیں کو پڑھیں آپ۔ جی ٹھیک ہے، اب میں نے غلطی کی، میں نے وہ نہیں پڑھی، میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، تب یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ واپس پھینک دیں گے یا اس کا ثواب مجھے عطا کریں گے؟ تو جواب یہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس تہجد سے زیادہ بہتر تھا تم میری قضا نمازیں پڑھتے، ٹھیک، لیکن تم نے پڑھی نہیں۔ اب سوال یہ، تہجد کا ثواب اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا یا رد ہو جائے گا؟ اگر انہوں نے یہ کہا کہ تہجد کا ثواب رد ہو جائے گا تو غلط کہا، غلط، رد نہیں ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن چاہیے اس کو یہ تھا کہ پہلے قضا پڑھیں پھر یہ نفلیں پڑھیں، رد نہیں ہوگا۔